رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سن ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی مبارک صحبت میں موتقفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
راشد بھائی کی مرضی ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے یہ جانے، ان کا کام جانے، چلو میں بھلائی تو کر رہا ہوں، میرا بھائی ہے میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا حافظ صاحب سمجھ لیں کہ میرے مثال چچا کے بیٹے ہیں، ایک مثال ہے، میں بولوں یار چلو بھلائی کا حکم ہے چچا کے ساتھ بھلائی کر لیتے ہیں، امام صاحب تو ٹھیک ہے، امام صاحب ہیں، امام کے ساتھ بھلائی کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی چل ہی جائے گا. یہ بھی لوگوں کا ایک جو ہے وہ مائنڈ بن جاتا ہے. یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، جن کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، جن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جن سے کوئی علاقہ ہے، یا جن سے کوئی مفاد وابستہ ہے، ان کا تو بھلا بندہ چاہ ہی لیتا ہے، ان کی دعوت میں بھی چلا جائے گا، کہیں اور جائے گا نہ جائے اس کی شادی میں ضرور چلا جائے گا، کہ جس کے ساتھ معاملہ ہے، لین دین ہے پیسوں کا، تو یوں بھی ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس انداز کو؟
الدین نصیحہ لکل مسلم.
اللہ اللہ،
دین خیر خواہی کا نام ہے ہر مسلمان.
سبحان اللہ.
اور پھر حدیث پاک میں آیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے، اور مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. یہ سارے احکام، یہ ساری باتیں جو احادیث کریمہ میں آئی ہیں. تو اب جب ہم کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں تو در حقیقت وہ ہمارا بھائی ہی ہے. لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا کہ جس سے رشتہ ہے، جس سے ناتا ہے، جس سے کوئی اضافی تعلق بھی ہے مسلمان ہونے کے علاوہ، کوئی اور تعلق بھی ہے، اس کے ساتھ تو بھلائی کرنا ہے، تو بالکل اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
بالکل.
کہ جو میرا سگا بھائی ہے، خون سے ریلیٹڈ ہے، یا جس سے میرا کوئی اور رشتہ بنتا ہے، بالفرض کوئی میرا پارٹنر ہے، کاروباری پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، تو اس کے ساتھ بھلائی کا تقاضا اور بڑھ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تو مجھے بھلائی کرنی ہی چاہیے، اس کی خیر خواہی چاہنی ہی چاہیے، اس کا دنیا کا اور آخرت کا فائدہ مجھے پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اپنے فائدے کے لیے یا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے کسی تیسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. اگر یہ اصول ہم اپنا لیں, دیکھیں ہر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اور ہر کوئی سہولت آسانی چاہتا ہے. شریعت اسلامیہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جب یہ ساری چیزیں چاہتا ہے وہ, تو اس سے بالکل منع نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو جو ہے اس سے منع کرتی ہے کہ میں اپنے مفاد کے لیے, میں اپنی ترقی کے لیے, میں اپنے آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کے کندھوں پر پیر رکھ کر آگے بڑھوں, تو اس کو دین اسلام اور شریعت اسلامیہ پسند نہیں کرتی, بلکہ اس کی بیخ کنی کرتی ہے, اس کی مذمت بیان کرتی ہے. تو ہمیں اس میں یہ غور کر لینا چاہیے جو میں نے آخر میں ایک بات عرض کی ہے کہ دوسرے کا نقصان نہ ہو اور ہمارا فائدہ ہو جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
سب یہ پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتے ہیں,
جی
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خیر خواہی بھلائی چاہنے والے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا اور آپس میں محبت رکھتے ہیں اگرچہ ان کے شہر جدا ہوں. اور ارشاد فرمایا منافق ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ایک ہی شہر سے ان کا تعلق ہو. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان خواہ وہی آپ والی بات کے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کی جائے یا تعلق والے کے ساتھ کی جائے, ارشاد فرمایا نہیں, جو مومن ہے وہ آپس میں مخلص ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر دور ہوں, اگرچہ ان کا آپس میں علاقہ نہ ہو, لیکن وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اسلام یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ویسا ہے, اس کی بھی آپ خیر خواہی کرتے ہیں, اس کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں, اور جسے جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں, جسے نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی.
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں. جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کو بنایا, اس سے فرمایا آراستہ ہو جا, تو جنت عدن آراستہ ہو گئی. فرمایا اپنی نہروں کو ظاہر کر, اس نے سلسبیل, کافور اور تسنیم کے چشمے ظاہر کیے, تو ان سے جنتوں میں پاکیزہ شراب, شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہو گئی. فرمایا اپنے تخت, پازیب, کرسی, زیور, لباس, حور عین ظاہر کر, اس نے ظاہر کر دی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کی طرف نظر کی, فرمایا کلام کر, تو جنت عدن نے عرض کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھ میں داخل ہوگا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, مجھے اپنی عزت کی قسم, میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا. اللہ بخیل جنت عدن میں داخل نہیں کیا جائے گا. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں شرعن یا مروتن مال خرچ کرنا لازم ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے, زکات نہ دے, کنجوس ہے, قربانی نہیں کرتا حالانکہ استطاعت ہے, کنجوس ہے, حج کر سکتا ہے استطاعت ہے نہیں کرتا, کنجوس ہے. جہاں جہاں شرن خرچ کرنا واجب تھا خرچ نہیں کرتا, کنجوس ہے, مروتن خرچ کرنا لازم ہے, اس کو استطاعت ہے نہیں خرچ کرتا, کنجوس ہے. تو جو کنجوس ہے, جو بخیل ہے, وہ جنت عدن میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک تعداد ہے بد نصیبوں کی جو مال تو جوڑ کر, شمار کر کے, گن گن کر رکھتے ہیں, اور بڑی ہوشیاری کرتے ہیں. بینک بیلنس نہیں, ساتھ میں کچھ پراپرٹی بھی ہونی چاہیے. اور پراپرٹی بھی صرف اپنے نام نہیں, کچھ بچوں کے نام کرتے ہیں, کچھ بیگم کے نام کرتے ہیں, کچھ اس کے نام کرتے ہیں, کچھ اس عزیز کے نام کرتے ہیں, اپنے نوکر کے نام ہی کر دیں. اللہ کے نام ہے نہیں دینا, یہ چھوڑ کے سب چلے جائیں گے, بعد والے قبضے کریں گے. زکات دینے کی توفیق نہیں ہوتی. تو جو بد نصیب زکات نہیں دیتے وہ کنجوس. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخاوت جنت کا ایک درخت ہے, جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی اور وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے. سخاوت جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
مجھے میل آئی ہے کہ کسی پیٹرول پمپ کے اوپر کسی 600 روپے کی پرانی نوٹ پر کوئی جھگڑا ہو گیا. وہ پیٹرول پمپ کا کوئی مینیجر ہوگا, اس نے کوئی منع کر دیا ہوگا, جو بھی ہوگا اس نے کچھ ہوا ہوگا, بحث ہو گئی اور وہ چلے گئے اپنے ساتھی لے کر آئے اور اس شخص کو پیٹرول پمپ کا جو تھا اس کو فائر کر کے مار دیا. عجیب تماشا ہے. اپنے اندر کنٹرول پیدا کریں. بیجا جذبات یہ جو نا انسان کو غصے میں لے آتی ہے, توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے, آہو کر دیتا ہے, گھر کی چیزیں توڑ دے گا, برتن توڑ دے گا, ٹیبل توڑ دے گا, اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا, خود پٹے باندھ کے بیٹھ جائے گا, کبھی اپنا سر پھاڑ دے گا دیوار پر, مانتے کہ نہیں مانتے سر بابا دھار کر کے سر مارے گا, سر پھاڑ کے رکھ دے گا اپنا. یہ تقریباً جو جیلوں میں بند ہو گئے نا, قصور جنہوں نے کیا ہوگا, ان میں آپ کو میجورٹی وہ ملے گی جو بیجا جذباتی ہوتے تھے, غصہ آ جاتا تھا, فوراً انتقام نہیں چھوڑوں گا, دل میں رکھ لیتے تھے نہیں چھوڑو. آپ کو بھی اس سے شاید ملیں گے, دل میں رکھ لیتے ہیں, کہیں کس کو بول دو ادھر مسکرائیں گے, بعد میں دل میں رکھ لیں گے, بچوں چھوڑوں گا تو نہیں تیرے کو. ایسے کو کہتے منتقم المزاج. یہ منتقم المزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بدلہ لینے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں, انتقام لینے پر تلے ہوتے ہیں. کہیں کسی صاحب نے مذاق کر دی اس کو برا لگ گیا, یوں سامے سامے مسکرا کر چلا جائے گا, بعد یہ موقعے کی تاک میں ہوگا, جب بھی اس کو موقع ملے گا نا یہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا. کہیں جو طلاقیں نا طلاقیں یہ بیجا جذباتیت کی وجہ سے ہوتی ہے, بیجا غصے کی وجہ سے ہوتی. نادان ہیں وہ بیٹیاں, نادان ہیں وہ اسلامی بہنیں جو یہ سوچ کر چلی جاتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہ جاؤں گی گھر توڑوا کر. نہ کبھی یہ نادانی مت کرنا, کبھی اس طرح گھر نہیں توڑوانا, برداشت کریں صبر کریں. ہمارے یہاں ان چیزوں کو قابو کرنے کی بہت ضرورت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. آپ کو ہوٹلوں میں جذباتی لوگ ملیں گے, ایک دوسرے سے لڑیں گے, بسوں میں بھی یہی ہوتا ہے. آج کل میں روزے سے ہوں مجھے گرمی لگی ہوئی, ارے بھائی تو روزے سے ہو گرمی لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے پر گرمی اتارو گے آپ. بیجا جذباتی پن جو ہے نا یہ انسان کو رسوا کرتا ہے. تو جو گھروں میں ہے نا یہ بھی غصے میں نہ آیا کریں, جذباتی پن نہ دکھائیں, بیجا جذباتی ہو کر اپنے گھر کا نقصان نہ کریں. کنٹرول یور سیلف, قابو کریں خود کو, جذبات میں نہ آئیں اور اس کے اندر پریکٹس کریں. آپ اور پریکٹس کیسے کریں؟ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں بچے ہیں, بچہ وہ بعض اوقات بچے ہوتے باپ رے باپ ایسی ادھم بازی کرتے ہیں, ایسی ادھم بازی کرتے ہیں, ان کو گھر کی چیزیں توڑ پھوڑنے نہ دیں. گرم پتیلی کو پکڑو گے نا تو ہاتھ اپنا ہی جلے گا. بندہ عموماً گھر میں شیر ببر بن جاتا ہے, باہر تو بھیگی بلی بنا رہتا ہے. گھر میں اگر آپ کو کنٹرول ہو گیا نا, بہنوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کی امی کے ساتھ, بیوی کو شوہر کے اوپر کنٹرول ہو گیا, اگر گھر میں کنٹرول ہو گیا تو انشاءاللہ باہر کنٹرول ہو جائے گا. یہاں بھی جیسے کہ بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے, جم گھٹا لگا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں, استنجا خانے پر لائن ہے, ٹک 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 کریں گے, نکلا باہر. ارے یار کہ وہ اندر میں کوئی ڈاکہ مارنے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے, ارے وضو خانے پر جلدی کر, یار کیا ضرورت ہے اس کا اتنی مارا ماری کرنے کی. یقین مانے چپ رہنے کی عادت پیدا کریں. خاموش, غصہ آ رہا ہے, پورا لگ رہا ہے آپ, یہ ہے نا میں جو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے, نہیں مسکرانے کا محل, ہر جگہ مسکرانے کا محل نہیں, مسکراہٹ کہاں سے آئے گی, دماغ گھما ہوا ہے. لیکن زبان کو قابو کریں, بولے نہیں. معاف کرنے میں اتنا لطف ہے, معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے, آپ کو نیند ایسی مزیدار آئے گی, آپ کو وہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں وہ دل بچ ٹھنڈ پہ گئی, یا کیا سینے بھی ٹھنڈ پہ گئی, کیا بولتے ہیں آپ لوگ پنجابی میں, تو جیسے کہہ رہے معاف نہیں کیا تو جمیا ہی نہیں.
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان. ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
ہم اولاً تو پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی, اور پھر اس پریشانی کا نقصان ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے, یعنی ہم اگر پریشان ہونا چھوڑے نہیں بلکہ پریشان ہونا شروع کر دیں تو اس سے ہماری دینی اور دنیاوی دونوں زندگی پر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں, ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے اگر وہ پریشان ہونا چھوڑ دے.
اچھا اسے کہتے ہیں ایک مقولہ ہے کہ پریشانی میں پریشان ہونا, پریشانی میں پریشان ہونا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پریشانی ڈبل کر لی, دگنی کر لی. تو پریشانی میں پریشان نہ ہو. راشد بھائی آپ کی طرف آؤں گا, پریشانی میں پریشان نہ ہو تو کیا کریں؟ وہ ایک پریشانی ہے, ایک بات ہے. آپ کو گرمی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرمی لگتی ہے تو فیلنگ گرمی کی آتی ہے, ٹھنڈ لگتی ہے تو فیلنگ ٹھنڈ کی آتی ہے. اب میں ہوں پریشان تو پریشان ہونا چھوڑوں کیسے؟
ایک تو آپ کسی چیز میں مبتلا ہیں, آپ پریشان ہیں. اب پریشان ہو کر مزید اب اس کیفیت کو اپنے اوپر آپ طاری کر لیتے ہیں تو وہ پریشانی بڑھ جاتی ہے. یہ بات مشاہدے سے اور تجربات سے ثابت ہے کہ اگر گرمی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے, آپ اگر اس مقام پر کھڑیں گے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے, تو آپ کو زیادہ گرمی محسوس ہوگی. اسی طرح سردی میں اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں جی بہت سردی ہے بہت سردی, تو آپ کو زیادہ سردی محسوس ہوگی.
یہ مشاہدہ ہے,
یہ مشاہدہ ہے, تجربہ بھی ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ ہم لوگ جاتے تھے مدرسے میں تو بعض اوقات سردی ہوتی تھی, تو ایک اسلامی بھائی تھے انہوں نے مجھے کہا تھا, بچپن میں ہی تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اس طرح ٹھٹرتے ہوئے جا رہے ہو, اور وہ بالکل کچھ پہنتے نہیں تھے سردی میں بھی. ہم نے کہا یار آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ جب محسوس کرتے ہو تو آپ کو زیادہ لگتی ہے. اور پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا, اب بھی ایسا ہوتا ہے, کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو اور آپ کہتے ہیں یار بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے, تو آپ
ویسے لیکن سردی ہونا تو پہن لینا چاہیے.
نہیں پہن لینا چاہیے اس سے انکار نہیں, لیکن آپ اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں کہ بس سردی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک چیز سے انسان کی کیا ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ جاتی ہے. پریشانی کو ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے توجہ ہٹا لیں.
عاشقان رسول کے سوالات, قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول.
میں پان چالیا وغیرہ کھاتا ہوں, روزے کی حالت میں اگر دانت میں کوئی ذرات وغیرہ رہ جاتا ہے, کیا اس صورت میں روزہ میرا ہوگا یا نہیں؟
اچھا ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ بعض اوقات جو پان چھالیا یا گٹکے اس طرح کی چیزیں کھانے والے ہوتے ہیں یہ روزہ بندی اس پر کرتے ہیں نا, ایک تھوڑا سا وہ نفسیاتی ہوتا ہے کہ پورا دن کیسے گزرے گا. اب بعض اوقات صحیح طرح کلی بھی نہیں کی ہوتی اور سو جاتے ہیں, تو جب اگر سوتے میں ذرات اتر گئے یا کوئی اس طرح توجہ نہیں رہی تو اب کیا ہوگا؟
دیکھیے روزے کی حالت میں باہر سے اندر کوئی چیز جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جہاں تک کھانے کے ذرات وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے, کھانے کے ذرات رہ گئے, جیسے انہوں نے کہا پان چھالیا استعمال کرتے ہیں, پان چھالیا کے ذرات رہ جاتے ہیں, تو اگر تو وہ ذرات منہ میں رہ گئے اور ایک چنے کی مقدار ذرات موجود تھے, چھالیا موجود تھا, اور وہ انہوں نے بعد میں نگل لیا یا خود وہ حلق کے اندر چلا گیا, تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
صحیح.
اور اگر ایسا ہے کہ وہ معمولی سے ذرات ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں, یا کوئی بڑا ذرہ ہی ہے, چھالیا بڑا چھالیا ہے وہ پھنسا ہوا ہے, اب اس میں سے ہلکے سے ذرات نکل کے حلق سے نیچے چلے بھی جائیں گے, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ منہ کے اندر موجود ہے, منہ کے اندر جب کوئی چیز موجود ہے تو اب اس میں سے اگر وہ ایک چنے کی مقدار اگر موجود ہے اور اس کو نگل لیا ہے یا وہ خود بخود حلق سے نیچے اتر گئی ہے, تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. عمومی طور پر جو کیفیت انہوں نے بیان کی ہے ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ ایک چنے کی مقدار چھالیے کا جو دانہ ہے وہ اندر چلا جائے, عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا. دانتوں کے اندر ہلکے ہلکے ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, جن کے دانت زیادہ خراب ہیں کوئی بڑا چھالیا بھی پھنسا ہوا ہوگا, مگر عمومی طور پر ہلکے سے ذرات نکل کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے, جب سحری کا وقت ختم ہونے کو آئے تو جو لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ویسے تو نقصان دہ ہیں, استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. عمومی طور پر ہمارے یہاں چیزیں ملتی ہی ایسی ہیں تو استعمال نہیں کرنے چاہیے. جو استعمال کرتا بھی ہے اب اس کو چاہیے, جو کھانا بھی کھاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اچھی طرح منہ کی صفائی کر لیں.
مدی شریف کے ناظرین سلسلوں میں بارہا اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اب تقریباً 15 گھنٹے کا آپ کا روزہ ہے, اور ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے بعض اوقات ہم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا روزہ صحیح ہے, لیکن بعض اوقات کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، جیسے ہی ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جیسے 4:10 پر باب المدینہ کراچی میں مثال کے طور پر اگر روزہ بند ہو رہا ہے یا آپ کہیں بھی ہیں، تو کم از کم سحری سے 10 پہلے آپ سارے لوازمات سے فارغ ہو جائیں اور اچھی طرح مسواک وغیرہ کر لیں تاکہ منہ کے اندر کوئی اس قسم کی ذرات یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ مطلب نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ عین وقت پر سحری ہو، جلد بازی میں سحری کی ہو اور پھر اسی طرح کے معاملات کا سامنا ہو جس طرح بھی عرض کیا گیا. جی مزید کال لیں گے ہم.
کرسی کے اوپر تختہ لگا ہوا ہے، کرسی کے اوپر نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ وہ تختے کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟
سر رمضان شریف میں جانے عشاء بالخصوص عشاء کی نماز میں 37 رکعات ہو جاتی ہیں، تو کرسیوں پہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے اولاً تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کر رہا ہے اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے.
صحیح.
ایک تو ایسا شخص ہے جو قیام کرنے پر قادر نہیں ہوتا، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا لہٰذا میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز کی ادائیگی کروں گا. حالانکہ جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہونے کی طاقت و قوت نہیں ہے، مگر وہ بیٹھ سکتا ہے زمین پر اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو اس کو تو کرسی پہ بیٹھنے کی شرعی طور پر اجازت ہی نہیں ہے، یہ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، اگرچہ وہ کھڑا ہو سکتا ہو، یا تو یہ صورت ہوگی کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے،
صحیح،
اور یا یہ صورت ہوگی کہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، کھڑا ہو کے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے وہ، مگر وہ زمین پر سجدہ کرنے کی صلاحیت اس کی نہیں ہوتی، کمر میں ایسی تکلیف ہے کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتا، تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہو جاتا ہے.
صحیح.
اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، چاہے وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے. اور یہ جو عمومی طور پہ ہمارے یہاں تختہ لگا ہوا ہوتا ہے، سجدہ اس کو کہتے ہیں کہ یا تو زمین پر سجدہ کیا جائے، یا زمین سے بلندی 12 بلندی کے اوپر تک سجدہ کیا جائے، اس کو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ سجدہ ہے.
صحیح.
اس کے علاوہ اگر کوئی بلند چیز ہے اس پر اگر کسی نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ نہیں کہلاتا، وہ اشارہ کہلاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو اشارے کا ہی حکم ہے.
صحیح.
اولاً تو یہ دیکھ لیں کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے کرسی پر یا نہیں، پہلے اس صورت کو دیکھ لیں، پھر اگر اجازت ہے تو اب جو تخت لگا ہوا ہے اس پر سجدہ کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ وہ سجدہ نہیں ہے، اس کو یہی حکم ہے کہ رکوع کے لیے کم جھکے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جائے، اور جو تخت آگے لگا ہوا ہے اس کے اوپر سجدہ نہ کرے، کیونکہ وہ بے معنی ہے.
صحیح.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشارہ، آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ رزق کھول دیتا سارے بندوں پر تو زمین کے اندر وہ فساد کرنے والے بن جاتے، ہر آدمی ہی طاقتور، پورے انتظام انسرام کے ساتھ گئے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو جتنا چاہا اس مقدار سے عطا کیا، اور اللہ بندوں کے بارے میں خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے.
ٹھیک ہے.
اگر سارے ہی طاقتور ہوتے، آپ دیکھیں چند جگہ پر اگر چند طاقتور جمع ہو جائیں تو لوگوں کی دشمنیاں ہی ختم نہیں ہوتی، اپنے ایسے فساد میں پڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہی ختم نہیں ہوں. اللہ کے اس معاملے میں بھی اتنی بڑی یہ حکمت ہے، کوئی امیر کسی کو رکھا، کوئی غریب گئے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی مخدوم ہے کوئی خادم ہے، کوئی ملازم ہے کوئی تاجر ہے، تو اس میں بہت بڑی حکمت یہ کہ اگر سارے ہی خوشحال ہوتے تو پھر اس طرح کا ایک معاملہ ہوتا کہ زمین کے اندر جو ہے وہ فساد. اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو، دنیا کے سامان کو تقسیم کر دیا ہے. کیوں تقسیم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فی الحیات دنیا، دنیا کے اندر، ورفعنا بعدہم فوق بعد درجات لیتخذ بعدہم بعدا سخریہ. ارشاد فرمایا ہم نے ان کے درمیان سامان دنیا کا تقسیم کر دیا ہے
جی،
تاکہ بعض بعض میں درجے سے زیادہ ہوں.
اچھا.
اور وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ سخریہ، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ امیر لوگ غریب کو مذاق بنا لیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے اور معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دوسرا سخریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ایسے مددگار بن جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی حاجتیں ایسی اللہ تبارک و تعالی نے ملا دی ہیں. اگر سارے ہی بہت زیادہ مال و دولت والے ہوتے تو ایک بتائیں سیٹھ کو ملازم کی ضرورت ہے, اس کو کوئی اس کیفیت کا ملے ہی نہیں جو اس کی ملازمت کر سکے, جو اس کے ساتھ یہ کام کاج کر سکے. ایک بس بہت مالدار آدمی ہے, اس کو تجارت کرنی ہے, تجارت کرنے کے لیے اس کو آگے بیسیوں درجنوں جو ہیں وہ اس کو ملازمین چاہیے, اس کو افراد چاہیے. معاشرے کا ایک نظام جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دستور کے ساتھ یہ معاشرہ جو چل رہا ہے وہ بہت بڑی رب تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. اگر کسی کو غربت میں بھی رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے تاکہ معاشرہ پورا چل سکے. آپ یہ بتائیں سارے ہی افسر ہوں تو پھر کام کس نے کرنا ہے, سارے ہی بڑے ہو جائیں تو پھر کرنا ہے. اگر کسی ایک ادارے میں کسی جگہ میں چند ایسی صلاحیتوں والے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے, کسی کی صلاحیتیں کیسی ہیں, کسی کی صلاحیتیں کیسی ہیں, کسی کی ذہنی طور پر قوی ہے, کوئی ذہنی طور پر بالکل جو ہے وہ غبی ہوتا ہے, یعنی ذہنی طور پر اس کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی. کسی کے اندر مالی طور پر صلاحیت ہے, کسی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے, کوئی مالدار ہے لیکن اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. مال موجود ہے, چاہے وہ وراثت سے آیا, چاہے وہ کسی اور طرح اس کے پاس ہے, لیکن کام کرنے کی صلاحیت نہیں. کسی میں کام کرنے کی صلاحیت ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے. تو یہ ایک انتظام, اگر کوئی بڑا سا بڑا بادشاہ بھی ہے, کوئی وزیر اعظم بھی ہے, کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی ہے, لیکن اگر اسی بڑے آدمی کو یہ کہا جائے کہ اس نے اپنا کپڑا خود ہی بنانا ہے, خود ہی سینا ہے اور خود ہی اس نے پہننا ہے, تو بتائیں وہ کیسے یہ کام کرے گا؟ تو یہ کیسے, یعنی آدمی جوتا پہننے میں بھی جوتا بنانے والوں کا محتاج ہے. بڑا سا بڑا آدمی ہے لیکن محتاجی اسے ایک ادنا, یعنی بظاہر مالی طور پر اس کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ اس کی محتاجی ہے. اسی طرح کتنے بڑے بڑے اور کام بھی ہیں, اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے تو پھر یہ انتظام جو ہے وہ کائنات کا یہ دھرم بھرم ہو جاتا.
چلتے ہیں رکن شورا اثر بھائی کی طرف. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہم سب کو عقل کی نعمت عطا فرمائی, اور عقل کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں, اور اس عقل میں مولا جل مجدہ نے جو ذہانت, جو صلاحیت, جو کیفیت, جو سوچ, جو وچار کی جو ایک کیفیت رکھی ہے, یقین مانیے اس کا استعمال کر کے ہم غربت سے نکل سکتے ہیں. غربت بائی بورن, بائی برتھ, بائی فیملی, ہمارے آبا و اجداد غریب تھے لہٰذا میں بھی غربت اوڑھ کے ہی بیٹھا رہا ہوں, اور غربت وہ کمبل ہے جو سردی اور گرمی میں میرے کام آتا رہے گا, اس لیے لہٰذا خبردار مجھے آپ نے امیر بننے کا نسخہ بتایا. یہ کیا بات ہے, اللہ رب العالمین عزوجل نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل کے ذریعے وہ علم حاصل کرے. آپ دیکھیں جو جتنا علم حاصل کرنے والا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین غربت سے اتنا ہی دور ہے, بتدریج دور ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا دینی اعتبار سے,
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو دور کیا کرتا ہے. سبحان اللہ, جو لوگ فقیر ہیں, غریب ہیں اور فقر و فاقے کی شکایت کیا کرتے ہیں, تنگ دستی کا شکار ہیں, تو انہیں چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں, انشاءاللہ العزیز ہمارا فقر و فاقہ بھی دور ہوگا, ثواب کا انبار بھی ہمیں حاصل ہوگا.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ, آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
پیارے مدنی منو اور مدنی منیو,
ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
پانی ہی پانی, اور پانی کے اندر ہے بلبلے. واہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, واہ پیاری پیاری مچھلیاں.
اب ایک مچھلی آ رہی ہے اور اس کے منہ سے نکلے گا ایک حرف, بتائیے کیا یہ سین ہے؟
جی نہیں, یہ سین نہیں ہے.
تو کیا یہ سین ہے؟
نہیں جی, یہ تو سا ہے. سین کب آئے گا؟
اب ایک اور پیاری سی مچھلی آ گئی ہے، کیا یہ سین لے کر آئی ہے؟
ارے نہیں بھائی، یہ تو ڈال ہے۔
قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا،
دیکھو دیکھو سین آ گیا ہے، سین آ گیا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔
ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔
راستے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، یا گاڑیاں چلتی ہیں، کچھ صاف کچھ گندے، ہمیں ان کو پار کرنا ہوتا ہے۔ ہم روڈ کس طرح پار کریں؟ اور بابا جان سے عرض ہے کہ ہم محلے میں بھی جاتے آتے ہیں، اور محلوں میں چھوٹے راستے ہوتے ہیں جن میں کئی طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو بعض بچے ان کو پاؤں سے مارتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
پیدل چلنے میں جو بھی قانون بنے ہوئے، اگر وہ خلاف شرع نہ ہو تو ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ بعض میں تو یہ کہ پکڑ بھی لیتے ہیں، پھر جرمانے کرتے ہیں۔ تو اب جیسے کہ روڈوں پر تھوکنا، ہمارے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روڈوں پہ تھوکنا بھی ایک قانون ہو سکتا ہے، یہاں بھی قانونی پابندی ہو۔ کسی دور میں شاید اس پر عمل تھا کہ کوئی اگر تھوڑا سا کچرا بھی پھینک دینا تو وہ اس کو بالکل کورٹ میں اس کو پہنچنا پڑتا تھا۔ مجھے پتا ہے کوئی بھی اپنے گھر کے سامنے کوڑا کچرا پسند نہیں کرے گا، لیکن شاپر لے کر کچرے گی وہ کسی کے گھر کے آگے رکھنے میں بالکل کوئی مطلب نہیں کہ اس میں جھجک محسوس نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں تو حقوق العباد کے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ روڈ کراس کرنا بھی وہ زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل اس کے لیے بنے ہوتے ہیں، ہر جگہ سے روڈ کراس نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی ملک کا حصہ ہے، بتا رہے تھے کہ وہ زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر کسی نے روڈ کراس کیا تو پولیس نے دیکھ لیا، ہاتھواد اس کو وہاں کی کرنسی کے 50 وہ ہاتھواد اس کو جرمانہ کیا۔ اس طرح مطلب یہ کہ لوگ اس طرح ڈرتے ہیں پھر قانون توڑنے میں، تو قانون پر عمل ہونا چاہیے، لیکن پھر جرمانہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ علماء کے مشورے سے خالی مرغا بنا دینا، جو غلط کام کرے، کچرا پھینکے، تھوک پھینکے لوگوں کے راستے میں، یا زحام یا زیبرا کراسنگ کرے، یا اسے صاف کروائے، یا مطلب مرغا بنا دے، یا اٹھک بیٹھک کرا لے، ورزش کی ورزش ہو جائے اور اس کو یاد بھی رہے کہ کس طرح قانون توڑا جاتا ہے۔ یہ آسان سزائیں ہیں اور مفید بہت ہے۔ روڈ چلتے ہوئے بچوں کی بھی بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے، جو بھی سامنے آیا نا اس کو لات مارنی ہے، کوئی پیکٹ ہے، ڈبا ہے، اخبار ہے، کاغذ ہے، کنکر ہے، وہ یوں کر کے لات مار کے سائڈ پہ کریں گے، ویسے لات مار کے کھیلتے ہوئے گزریں گے، ٹھوکر ماریں گے۔ یہ عادت خراب ہے، اور اخبارات میں تو عموماً یہ کہ مقدس نام بھی ہمارے ہوتے ہیں، اور نہ بھی ہو تو بھی حروف کی بھی تعظیم ہے، سادہ کاغذ کی بھی تعظیم ہے۔ تو یہ لاتے مارنا ایک تو یوں بھی بری چیز ہے، دوسرے یہ کہ کبھی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، سو لگتی بھی ہوگی، کوئی کانٹ چبھ جاتا ہوگا، کوئی کانٹا لگ جاتا ہوگا، پتھر سے ٹکرا جاتا ہوگا پاؤں، تو پھر صحیح کی نات بھی کٹتی ہوگی کہ یار کیوں مارا میں نے، لات ہاتھوں کر کے اپنے لیے مصیبت اٹھائی۔ تو یہ عادت ہو بھی تو اس کو نکال دیجئے، چاہے چپل پہنے ہو، جوتے پہنے ہو، لات نہیں مارنی کسی چیز کو۔ کوئی بھی معزز آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کرتا ہو، یہ اس میں کھلن رہے اور موالی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، آوارہ طرح کے،
یہ لڑکے یا اس طرح کے آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ لو کوالٹی کے افراد یہ حرکتیں کرتے ہیں. علماء دین, مشائخ, بزرگان دین یا اچھے نیک بندے اس طرح کرتے شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد, نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. اے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے, تیری رحمت بہت وسیع ہے. اے رب رحمان تجھے تیرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے. اگر ہمیں نہ بخشا گیا تو مولا ہم کہیں کے نہ رہیں گے, بربادی ہمارا مقدر ہو جائے گی. اپنے کرم سے مولا ہمیں بخشش کا پروانہ عطا کر دے, ہماری جھولی میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. مولا تو عطا کرنے والا ہے, تو فرماتا ہے اپنے بندوں سے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دوں گا. اے رب رحمان ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں, تجھ سے تیری رحمت کے سوالی ہے. مولا ہماری جھولیاں بھر دے, مغفرت کی خیرات دے دے. یا اللہ تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ, عبادت گزاروں کا واسطہ, جو رمضان کی قدر کرتے ہیں ان کا واسطہ, ہماری جھولیاں بھر دے, مغفرت کی خیرات دے دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے کام ایسے نہیں کہ تجھے راضی کر سکے, پر تیری رحمت سے یہ امید ہے کہ تو ہم سے اپنی رحمت سے راضی ہو جائے گا. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی رضا کا مجدا عطا فرما دے, ہمارے گناہوں کو مٹا دے, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے, نیک بن جانے کی توفیق عطا کر دے, عبادت کی لذت عطا فرما دے, نمازوں میں حلاوت, سجدوں میں حلاوت عطا فرما, خشوع و خضوع کی توفیق عطا فرما. مولا کریم نمازوں پر, عبادتوں پر, تلاوت پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے, نواف پڑھنے والا بنا دے, مدنی انعامات کا عامل بنا دے. یا اللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والا بنا دے, امت کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما دے. اے مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں عاشقان رسول تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے دعا میں حاضر ہیں, یا اللہ تو سب کی مرادیں جانتا ہے, سب کے نام جانتا ہے, سب کے کام جانتا ہے. رب کریم سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے عافیت والی اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال وسیع آسان اور طیب عطا فرما. یا اللہ جو جہاں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اپنی رحمت سے رکاوٹیں دور فرما, جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اپنی رحمت سے اس بوجھ کو دور فرما دے, جو بیجا مقدمات میں گھرے ہیں انہیں ان مقدمات سے خلاصی عطا فرما. مولا کریم جو مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں انہیں مدینے کا پروانہ عطا کر دے, عمرہ و حج کی سعادت عطا کر دے, ہم سب کو مدینے کا غم عطا کر دے, مدینے کی محبت عطا کر دے, مدینے والے کی محبت میں جینا مرنا عطا کر دے. مولا کریم جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی بیماریاں پریشانیاں عافیت کے ساتھ دور فرما دے. مولا کریم کینسر سے بچا, فالج سے بچا, لقوے سے بچا, صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما, سنت و بھری زندگی عطا فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں جس طرح کے پریشانیوں کے بیماریوں کے شکار ہیں, رب کریم تو سب کے امراض کو دور کرنا جانتا ہے, تو ہر شے پر قادر ہے. رب کریم سب کی بیماریاں عافیت سے دور کر دے.
کہیں کا نہ
ملاحظہ کیجئے، نگران شورا مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر۔
آج کل کوئی مہمان آتا ہے تو لوگوں کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ آیا ہے تو یہ چلا بھی جائے، بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا۔
مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پہ اوصاف رہے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ نبینا علیہ السلام یہ زبردست مہمان نواز تھے، بلکہ کئی کئی میلوں کا سفر طے کر کے بھی آپ مہمان ڈھونڈا کرتے۔
اب مہمان آ گیا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔
جو آیا ہے نا اس کا تو 11-12 بجے کا کاروبار ہے، جس کے گھر پر آیا اس کے صبح 8 بجے ڈیوٹی ہے۔ مہمان بعض اوقات اپنی حرکات سے ہی میزبان کا یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ یار آج کے بعد مہمان نہیں آنے چاہیے۔ جب آپ کسی کے یہ مہمان ہوں تو اس کے چند چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان جب آتے تو میزبان کن بعض چیزوں پر کپڑا ڈال دیتا ہے،
صحیح،
بستر پر، رضائیوں پر کپڑوں کا ڈھیر ہوتا ہے، الماری ہوتی ہے، ان پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے کیا ہے، ٹھا کر کے کپڑا ہٹایا تو پتہ چلے اس بیچارہ شرمندہ ہو گیا، اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ چھپانے والی تھی۔ بھائی کپڑا ڈالا اس لیے تھا کہ وہ دکھانا نہیں چاہتا،
آپ کو دکھانا جیسا نہیں تھا،
ٹھیک ہے۔ اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کہ میزبان جو ہے نا یہ صوفے پر کپڑا ڈال دیتا ہے۔ ارے یار کپڑا تو ہٹاؤ یار، اب کپڑا ہٹایا پتا چلا صوفہ پھٹا ہوا ہے،
اللہ
اس سے میزبان کو شرمندگی ہوگی۔ بیجا اس کے الماریاں کھول لینا، اس کے دراز کھول لینا، اس کی چیزوں کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ کہاں سے لیا، وہ کہاں سے لیا، یہ ساری چیزیں یہ میزبان کے لیے قلبی اور ذہنی اذیت کا سامان ہے، اس کی دل آزاری کرنے کا اس کو ہم حق نہیں دیں گے۔
کھانا کم پڑ گیا، اب بقیہ جو بےچارے 40-50-60 اپنی جگہ پر مہمان موجود ہیں، میزبان اپنی جگہ پر شرمندہ ہو رہا اور موقع پر کھانا ارینج نہیں ہو پا رہا، ایسے میں وہ مہمانوں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو تو ماشاءاللہ عزوجل واقعی اخلاقیات کا ثبوت دیتے، اس کا حوصلہ ہی بڑھاتے، کوئی بات نہیں یار یہ تو ہوتا رہتا ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر بھی بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایون کہ مطلب اس کو شرمندہ کرنے میں دیر نہیں کرتے۔
رواج یہ ہے کہ 32 دیگیں پکانے کے باوجود بھی اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو پیٹ بھر کے نہیں کھایا تو اب ان کو جو ہے وہ ڈنڈ لگے گا کہ دوبارہ ساری برادری کی دعوت کرو،
اللہ
یہ بھی ایک نظام بنا ہوا ہے۔
اللہ کی پناہ، ڈنڈون کی کیا بات ہے بھائی، میم ٹھیک ہے نہیں بچا کھانا تو نہیں بچا، دوسرے زیادہ کھا گئے میں کیا کروں یار، اس میں میں کیا کروں، دوسرے کھانا زیادہ کھا کے 32 دیگیں کیا کم تھی۔
جو عورتیں اپنے میکے جا کر چھٹیاں گزارنے 15-15-20-20 دن مہینہ مہینہ گزار کے آتی ہیں، ان کو کتنے دن وہاں رہنا چاہیے؟
نہ جانے کتنی بیٹیاں ہمیں اسی طرح گھروں پر بھی سن رہی ہوں گی، میکے میں بھی سن رہی ہوں گی
کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے پھر جب گھر آتی ہے رکتی ہے، بعض اس کے بھی بچے ہوتے ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے اور ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو جتنے دن تک اس کے شوہر کی اس کے ساتھ رضا ہو اتنے دن یہ ماں باپ کے گھر رکے، جب شوہر کی رضا نہ ہو تو اتنے سے زیادہ پھر نہ رکے، تاکہ اس کی اپنی جو گھر گرستی ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو۔
میں سن رہا ہوں نگران شورا یار بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، واہ سبحان اللہ، لیکن میں نے بھی یہیں تک رکھا ہوا اپنے آپ کو، یہ آ جائے راسخ ہو جائے یہ کیسے ہوگا؟
تربیت سے ہوگا، کوششوں سے ہوگا، مدنی ماحول اختیار کرنے سے ہوگا، صحبتیں اچھی اختیار کرنے سے ہوگا، سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے کالیں آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو چینجز کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے رہیں اور قرآن کریم کے اس ارشاد کو پر یقین محکم ہو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے.
امن تذكر جيراني بذي سلام
امن تذكر جيراني بذي سلام
ما زجت دمعا جرى من نقلات
دنیا بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے بعد نماز عصر مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا. افطار سے کچھ دیر پہلے کے رقت و سوز میں ڈوبے دعائے افطار کے مناظر جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیے گئے. مثالی معاشرہ نگران شورا کا سلسلہ جو بعد افطار مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. گزشتہ سلسلے کی چند منتخب جھلکیاں ملاحظہ کیجیے.
آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور کام بھی ہو جائے. جیسے وہ پنجابی کی ایک مثال ہے, ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی آوے چوکھا.
ناجائز قسم کے شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں ناکامی کی اگر اسباب پر غور کیا جائے, میں سب سے زیادہ جس چیز کو ناکامی کے سبب میں گنتی کرتا ہوں اس میں سستی اور کاہلی ہے.
بعد تراویح ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ. کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی. عاشقان رمضان نے امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کرنے کی پائی سعادت. نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے عاشقان اعتکاف کی تربیت فرمائی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان اعتکاف اعتکاف کی برکتیں لوٹنے میں مصروف ہیں. کچھ معتکفین کو شہزادہ اتار حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے سبز امامے کا تاج سجایا. شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری مدنی نے مجلس حفاظتی امور کے اسلامی بھائی شاہد ناگوری کی والدہ کی نماز جنازہ پڑھائی. نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد فیصل آباد میں چشتی کابینہ کے عاشقان رسول کا مدنی عطیات جمع کرنے کے حوالے سے مدنی حلقہ لگایا, جس میں ذمہ داران نے دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات پیش کیے اور دعوت اسلامی کے لیے مزید مدنی عطیات جمع کرنے کی نیت بھی کی. باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد فیضان مدینہ افندی ٹاؤن میں ایک سیاسی پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری احسان ابڑو نے دیگر ذمہ داروں کے ہمراہ نگران پاک امجدی کابینات حاجی قاری ایاز رضا اتاری کے والد کے انتقال پر تعزیت کی اور دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داروں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے کاموں کو سراہا. رکن شورا اظہر اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان معتکف اسلامی بھائیوں کے درمیان بیان فرمایا جو میڈیکل اور شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں. حاجی رفیع اتاری کی غوث الزمان حضرت شیخ جنید بابا جی پشاوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضری اور درگاہ کے محتمم مولانا محمد سلیم سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہجرت رسول اللہ کی, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہجرت مدینہ ایک عظیم سفر, ایک عشق بھرے سفر کی داستان, ایک وہ سفر جو مدتوں یاد رکھا جائے گا. تاریخ اسلام جب بھی لکھی جائے گی یہ سفر ضرور یاد کیا جاتا رہے گا. یہ ایسا سفر ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں کہیں کہیں تو دکھ بھرا ہمارا ذہن بنتا ہے, کہیں دل دکھی ہو جاتا ہے کفار مکہ کے ظلم و ستم کے بارے میں سن کر, کہیں دل عشق محبت سے لبریز ہو جاتا ہے عاشق اکبر کی اداؤں کے بارے میں سن کر, کہیں دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تکلیفوں کے بارے میں سن کر اداس ہو جاتا ہے کہ جس شہر میں میرے آقا پیدا ہوئے وہی شہر ان سے چھڑا دیا گیا. اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے, جیسے جیسے یہ سفر بڑھتا جاتا ہے ایک بڑا ہی نرالا انداز معجزات کا ظہور, کمالات کا اظہار, لوگ گرفتار کرنے آتے رہے, میرے آقا کے جلوہ زیبا کو دیکھتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے, گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گرفتار ہو گئے. جیسے جیسے یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھتا گیا اس قافلے کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا. جی ہاں، دو ہی تو یار چلے تھے، اور پھر جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو یہ دو نہ تھے بلکہ عاشقوں کا ایک جلوس تیار ہو چکا تھا. ایک مدنی جلوس مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج میں کس طرح مدینہ منورہ میں داخل ہوا. بہت کچھ ہے اس سفر میں، آج اسی مقام پر حاضر ہیں کہ جہاں سے گویا یہ سفر شروع ہوا تھا. اس وقت ہم جبل ثور کے دامن میں کھڑے ہیں جہاں غار ثور واقع ہے. جی ہاں، ہجرت مدینہ کی بات ہو اور غار ثور کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. آپ تو ضرور بتائیں گے. اب ہم اپنے قافلے کے ساتھ انشاءاللہ اس غار کے غار ثور کی طرف سفر کرتے ہیں. تمام کا قافلے والوں سے بھی گزارش ہے، ہمت نہ ہاریے گا، چڑھائی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں گے. نعت خواں اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں، حمد اور نعتیں اور ذکر اللہ بھی ہوتا رہے گا. انشاءاللہ اچھے اچھے پیارے پیارے نعرے بھی لگاتے رہیں گے، اور ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو ہجرت مدینہ کا واقعہ آگے کیا ہوا وہ بھی سنائیں گے.
اللہم
اللہم
ربی یسر
ربی یسر
ولا تعسر
ولا تعسر
وتمم علینا
وتمم علینا
بالخیر.
آخر میں ملاحظہ کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مہکے مہکے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
جس طرف دیکھو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کی جا رہی. میں کیوں کسی کی مدد کروں جب میری کوئی مدد نہیں کرتا. معاشرے میں ایک عجیب سی فضا قائم ہے، ہم ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ آپس میں تعاون سے بہت سے مسائل کا حل ممکن ہے. باہمی تعاون سے ترقی کی فضا ہموار ہو سکتی ہے. امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپس میں تعاون کس طرح بڑھایا جائے، ہم کس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
ماشاءاللہ، بہت عمدہ سوال ہے کہ واقعی یعنی کہ معاشرے کی تعمیر اسی طرح ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اگر کسی نے تعاون نہیں کیا تو ہم تعاون کیوں کریں، یہ سوچ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. کیونکہ تعاون کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اب اگر اس لیے تعاون کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا تو یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں تھوڑا دشواری آ گئی نا. اس لیے جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے، بدیرا بدی سہل باشد جزا، اگر مردی فاحسن الا من اسا. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہے، اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر. یہ اصول اگر سب ہم لوگ کاش سمجھ جائے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے. خاندان میں دعوت میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کو دعوت نہیں دی تھی، ہم کیوں دعوت دیں، انہوں نے ہمارے یہاں کھانے کے دو آدمی کہے تھے، ہم پورے خاندان کو کیسے دعوت دیں، ہم بھی دو ہی کہیں گے، تیسرے کو نہیں گھسنے دیں گے. پڑوسی نے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا ہم بھی یوں کر دیں گے، ہم کو ضرورت پڑی تھی تو پڑوسی نے ہم کو پانی نہیں دیا تھا ہم کیوں پانی دیں اس کو، وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم باہمی تعاون جاری رکھے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ درست ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جائز کاموں میں تعاون ہو. گناہ کے کاموں میں تعاون کی کوئی مطلب ضرورت نہیں، بلکہ گناہ کے کاموں میں تو الٹا مطلب گناہ ہوگا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، حاجت میننگ ضرورت، اللہ عز و جل اس کی حاجت یعنی ضرورت پوری فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ یعنی 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن یعنی ڈوبا رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔